اس سلسلے میں جو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے اور کیا گیا ہے، کیونکہ ہم پہلے منفی قسم کی دلائل کو دیکھ رہے ہیں جو اس کی مخالفت میں پیش کیے گئے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ایک عام زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ جب کوئی اپنی کابینہ بنانا چاہتا ہے، وزیر اعظم، تو وہ سوچتا ہے کہ میں ایسے افراد کا انتخاب کروں جو دیانتدار ہوں، کام کرنے والے ہوں، جن پہ اعتراض نہ کیا جا سکے، اور اگر بعد میں کہیں خدا نہ خواستہ یہ معلوم ہو کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ دیانتدار نہیں تھے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں علم غیب تو رکھتے نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ صاحب کیسے نکلیں گے کیسے نہیں نکلیں گے، لیکن آپ اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے شخص کا انتخاب کریں۔ اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ بائبل میں انبیاء کرام کو، جن کا پروردگار نے انتخاب فرمایا، ان کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہے تو کوئی زنا کر رہا ہے تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے۔ جب ہم اتنی احتیاط برتتے ہیں تو کیا پروردگار نے احتیاط نہیں برتی ہوگی کہ اچھے افراد کا انتخاب کرتے؟ آپ اللہ میاں کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پہلے سے معلوم نہیں ہوگا کیا آگے جا کے کیا حرکت کرے گا۔ اور یہی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ تصور ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ پروردگار ہمیشہ ایسے افراد کا انتخاب فرماتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، جن سے گناہ کا کوئی سرزد ہو جانے کا امکان ہی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ دونوں تصورات میں سے کس تصور کو بہتر سمجھتے ہیں؟ اور اگر ایک کتاب یہ تصور پیش کر رہی ہے اور دوسری کتاب وہ تصور پیش کر رہی ہے تو کون سا تصور زیادہ معقول ہے؟ تو آج ہم ذرا اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے محسوس کچھ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے، معذرت کے ساتھ، دونوں گروہوں سے معذرت کے ساتھ، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید مسیحی حضرات نے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام گناہگار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے دوسری طرف سے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ شاید یہ دونوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا، اور میں شاید کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں اور جیسے کا اس لیے کہ جب میں نے مطالعہ تھوڑا سا کیا تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ صاحب دونوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں مذہب کے ماننے والے اس بات کو عقیدے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ عیسائی حضرات اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ چاہے کسی کی عزت پہ کوئی حرف آئے وہ کہے گا نہیں صاحب، نبی ہوتا ہی گناہگار ہے بھائی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ آگے والے کو پہلے آگ لگی ہے اس کو اور آگ لگائیں گے۔ دوسری طرف سے مسلسل یہی کہا جائے گا صاحب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ اب میں پہلے مسیح حضرات کی بات لیتا ہوں کہ آپ کا چاہے کسی جر سے تعلق ہو، مجھے اس سے کوئی ابھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو عقائد کی باتیں ہیں، مثلا یہ صاحب یہ رسولوں کا عقیدہ ہے، وہ رسولوں نے لکھا یا نہیں لکھا اس کو الگ رہنے دیجئے، لیکن اس میں کہیں پر یہ ہے جہاں یہ ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں خداوند پر، اے خدا پر ایمان رکھتا ہوں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، روح القدس پر، کہیں یہ بھی ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ نبی جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں؟ کہیں اتھناسیس کے عقیدے میں یہ بات موجود ہے کہ نبی گناہگار ہوتے ہیں؟ کہیں اور کہیں جگہ یہ موجود ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کی کتاب میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ انڈیا کے ایک عالم ہے جام دپوئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی آور کرسچن ہیریٹیج، جس میں انہوں نے پہلی صدی سے لے کے اب تک کے جو چیدہ چیدہ اسٹیٹمنٹس تھے وہ سارے ایک جگہ جمع کر دیے ہیں جو عقائد کے بارے میں تھے، تاکہ اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو آپ وہ پوری کتاب اٹھا لیں، انڈیکس دیکھیں اور دیکھ لیں کہ کس کس زمانے میں کیا کیا یہ عقیدہ رہا ہے۔ اس پوری کتاب میں کہیں پر بھی یہ اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے کہ نبی گناہگار ہوتے ہیں۔ چرچ فادرز کی انہی صاحب نے، دپوئے صاحب نے، تین والیومز میں کتاب چھاپی ہے، آپ اس کو پڑھ جائیے، کہیں نہیں ملتا کہ انبیاء کرام جو ہے گناہگار ہوتے ہیں، کوئی عقیدہ ہی نہیں۔ لیکن عملی طور پر مسیح حضرات کا عقیدہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ انبیاء کرام گناہگار ہیں. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ صاحب اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ صاحب نبی جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا بلکہ معصوم ہوتا ہے. تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ بات اتنی واضح طور پر دکھائی نہیں دیتی جتنا ایک عام آدمی سمجھتا ہے. یعنی عام مسیحی اور عام مسلمان جو عقائد رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی عقائد کی کتاب ان کی تردید کر رہی ہے یا تو مسلسل یا اس پہ خاموش ہیں یا اتنے وسوخ سے وہ بات نہیں کہہ رہے. اس لیے میں اس دوسرے خیال کو پہلے لیتا ہوں کیونکہ عام طور پر یہی ہے کہ کوئی اعتراض یہاں سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں نبی معصوم ہے اور آپ کے یہاں گناہگار ہیں تو آپ بتائیے دونوں میں سے معقول بات کون سی ہے. عقائد کی ایک مشہور کتاب ہے عقائد نصفیہ عمر نصفی کی, اس کی شرح لکھی گئی شرح العقائد کے نام سے, پھر اس کی شرح لکھی گئی عربی میں مزید جس کا نام النبراس ہے. تو ایک تو یہ مجبوری ہے کہ اگر میں عربی میں پیش کروں اور پھر ترجمہ کروں, ایک تو نہ صرف یہ کہ وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ یہ بھی یقین نہیں رہتا کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کیا وہ بھی صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. جہاں میری ہوگی مجبوری وہاں تو عربی کی عبارت پیش کروں گا, اور جہاں مجھے پہلے ہی ترجمہ کیا کرایا مل گیا ہے وہاں میں خود نہیں کروں گا, ہم اسی کا اعتبار کر لیں گے. اور یہ بحث چونکہ کافی لمبی ہے تو میں تھوڑی سی, یہ تہذیب العقائد اسی عقائد نصفی کا ترجمہ ہے جو مولانا محمد نجم الغنی خان صاحب نے کیا تھا اور نور محمد والوں نے اس کو شائع کیا. اس میں جو بحث ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جس بات پہ لڑ رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز گھڑی ہوئی ہے. اس میں عبارت یہ تھی کہ وَقُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ, انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ ان میں سے سارے کے سارے اور وہ سب رسول خبریں دینے والے, مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى اور حکم پہنچانے والے تھے اللہ کی طرف سے, صادقینہ سچے تھے, ناصحین نیک بات بتانے والے تھے. اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ خدا کا فرمان دو طرح کا ہے, ایک کا نام امر ہے جس نے اس کی تعمیل کی انبیاء نے اس کو بشارت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سنائی, اور دوسرے فرمان کا نام نہیں ہے جس نے یہ کام کیا اسے غضب الہی کی خبر سنائی. چونکہ انسان کی سعادت اور شقاوت کی باتیں کہ جن کو شریعت کہتے ہیں اور جن کا الہام ہونا رحمت الہی کے نزدیک نہایت ضروری تھا, اس قابل نہ تھی کہ ہر کس و ناقص کے الہام پر چھوڑ دی جاتی, بلکہ ان کے لیے ایسے شخصوں کا الہام ضروری ہے کہ جو قوت بہیمیہ کے تشویشات اور شوائب بشریہ سے معصوم ہو اور ان کا الہام کی نہایت اعلیٰ طور پر ہو کہ جس کو وہی بواسطہ جبرائیل کہتے ہیں. بس وہ انبیاء ہیں جو کذب سے معصوم ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ہے تشریح میں, اس عقیدے میں نہیں تھا, اور اس میں پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ کذب سے معصوم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے معصوم ہے, صرف جھوٹ نہیں بولتے, صرف ایک ہی پابندی ہے تشریح میں کہ جو کذب سے معصوم ہے اور ان کا الہام بھی نہایت اعلیٰ طور پر ہو, جو خاص کر ان معلومات میں جو شرائع اور تبلیغ احکام اور دعوت امت سے تعلق رکھتے ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آمدن کسی نبی سے کذب سرزد نہیں ہوا ہے. میں آپ کی توجہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے کہ یہاں پہ آمدن ہے کہ جان بوجھ کے کسی نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, لیکن غلطی سے ہو سکتا ہے, بھولے چوکے میں ہو سکتا ہے, اتفاق اس بات پر ہے کہ جان بوجھ کے کسی نے نہیں کیا, غلطی سے ہو جائے الگ بات ہے. کہ آمدن کسی نبی سے کذب سرزد نہیں ہوا ہے, صرف جھوٹ کی ابھی تک بات چل رہی ہے. اور بازے یہ کہتے ہیں کہ وہ سہون بھی جھوٹ بولنے سے معصوم رہے ہیں. یعنی جس بات پر اتفاق ہے وہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, لیکن کچھ لوگ جو کہ اقلیت میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, غلطی سے بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, اور یہ عقلیت کی بات الگ ہے. اس لیے کہ کذب مخبر کا مقابلہ دوسرے معاصی کے بدتر ہے بسبب ساقط ہو جانے کے اعتماد کے. سوائے کذب کے جتنے معاصی ہیں اور جو گناہ ہیں ان میں علماء نے بڑی قیل و قال کی ہے, یعنی بڑی بحث ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ جو اور گناہ ہیں کیا وہ بھی انبیاء سے سرزد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے, بڑی قیل و قال ہوئی ہے, لے دے ہوئی ہے. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء پیغمبری پانے سے پہلے بھی اور پیغمبری پانے کے بعد بھی اصلی اور طبعی کفر اور گمراہی سے محفوظ ہیں. یعنی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نبی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا, لیکن کیسا کفر ہے کہ اصلی اور طبعی کفر. یعنی ایک تو کفر یہ ہے نا کہ منہ سے کوئی کفریہ کلمات نکل گئے, یہ اصلی نہیں ہے, یہ طبعی نہیں ہے. یعنی فطری طور پر نبی کافر نہیں ہوتا, یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کافر ہو اور پھر کوئی مذہب اختیار کر لے, یعنی فطری طور پر اس کا رجحان جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. یہ تو تھا سب کا اتفاق, مگر خوارج میں فرقہ ازارقہ اس کے خلاف ہے, کیونکہ ان کا زعم یہ ہے کہ انبیاء سے گناہ کا صدور ہونا جائز ہے اور ہر گناہ ان کے نزدیک کفر ہے. یعنی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ گناہ کو کفر سمجھتے ہیں کہ جس نے گناہ کیا وہ کافر ہو گیا, اور چونکہ انبیاء کرام گناہ کر سکتے ہیں تو لہذا انبیاء کرام کافر ہو گئے. یہ صرف ایک چھوٹا سا فرقہ ازارقہ کا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے, باقی افراد کا نہیں ہے. اور کبائر بھی انبیاء سے آمدن بعد نبوت صادر نہیں ہوتے, یعنی سہون تو ہو سکتے ہیں جان بوجھ کے نہیں, مگر اس میں ضرور اختلاف ہے کہ یہ امر دلیل سمعی سے ثابت ہے یا عقلی سے. یعنی اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ صاحب ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے بعد میں جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا جب نبی ہوتا ہے, تو اس کی دلیل کیا ہے, کیا سمعی ہے سنی سنائی ہے یا کوئی عقلی ہے, عقل کہتی ہے کہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اہل سنت و جماعت دلیل سمعی کے قائل ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس کا جو جواب ہے یا جواز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عقل اس کے خلاف ہے, بلکہ ہم نے سنا یہی ہے کہ معصوم ہوتے ہیں تو ہم کریں کیا, ہم نے تو جو سنا ہم تو سن کے ہی مان لے آئے, عقل چاہے کہتی رہے کچھ بھی, عقل سے ہمیں ویسے بھی کچھ نہیں لینا دینا. تو یہ صرف دلیل سمعی ہے کہ سنی سنائی بات ہے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل بھی یہ تجویز نہیں کرتی کہ انبیاء سے آمدن کبائر سرزد ہوں, یعنی پھر بھی وہی ہے کہ کبائر کی پھر بھی شرط ہے کہ بڑے گناہوں کی, یعنی جو اس کو عقلاً ناجائز سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بڑے گناہ نہیں کر سکتا نبی, چھوٹے کر لیتا ہے کوئی بات نہیں, اور وہ بھی آمدن. مگر فرقہ حشویہ کے نزدیک انبیاء سے آمدن کبیرہ کا صادر ہونا ممکن ہے, یعنی انبیاء کرام جان بوجھ کے بڑے بڑے گناہ بھی, گناہ کبیرہ جو ہیں مارٹل سنس جو کہلاتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, ممکن ہے. اور سہون گناہ کبیرہ کا انبیاء سے صدور تو اکثر کی رائے میں جائز ہے. چلیے صاحب, اور جو رہ گئے چھوٹے گناہ وہ تو سارے ہی تقریباً کہہ رہیں گے کر سکتے ہیں. مگر مذہب مختار یہی ہے کہ وہ اس سے بھی معصوم مطلق ہیں, کیونکہ ہم لوگ ماموران کی اقتداء کے ساتھ ہیں جو کہ ان سے قول و فعل صادر ہو, پس ان سے جو چیز وہ چیز کیوں کر واقع ہوگی جو ناشائستہ ہو اور ہم ان کی اقتداء کے ساتھ حکم کیے جائیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے جملے میں یہ تھا کہ دلیل عقلی نہیں ہے, اور یہاں پہ فوراً ان کو معصوم ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل کا جواز لیا جا رہا ہے. کہ بھئی جب آپ کے پاس عقلی دلیل نہیں ہے تو پھر آپ عقلی دلیل کا سہارا ڈھونڈتے کیوں ہیں؟ پھر تو آپ سمے کی بات کیجئے کہ جو آپ نے سنا جو آپ تک بات پہنچی، پھر عقل کے گھوڑے کیوں دوڑا دیے؟ اور آمدن سغائر سے بھی وہ بعد از نبوت تمام اہل حدیث اور عشائرہ و ماتریدیہ اور جمہور معتزلہ کے نزدیک بری تھے، اور سہون غلطی سے صغیرہ کا سرزد ہونا تو جمہور اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، مگر محققین اہل سنت اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صغیرہ ایسے ہیں کہ ان سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور رزیلہ پن پایا جاتا ہے، وہ انبیاء سے سہون بھی سرزد نہیں ہوتے، البتہ جو ایسے نہیں وہ انبیاء سے سہون ممکن الوقوع ہیں، کیونکہ ان کی ذات میں بھی حصہ بشریت اور احکام جبلت باقی تھے، مگر وہ اپنی خطا پر جمے نہیں رہتے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ وہ انسان تھے اس لیے ان سے گناہ کا امکان ممکن ہے، کیونکہ یہ انسان کی جبلت میں یہ بات ہے۔ اب مشکل یہی ہے کہ جب اس لفظ جبلت کی جگہ عیسائی فطرت استعمال کرتا ہے کہ انسان کی فطرت میں گناہ ہے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو لہذا بہتر یہ کہ آپ بھی جبلت ہی کہا کریں تاکہ ہنگامہ کھڑا نہ ہو، کیونکہ آپ کو ضروری تھوڑی کہ ہنگامہ ہی کھڑا کریں، تو جبلت میں ہے لہذا وہ کر گزرتے ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ قائم نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے۔ یعنی میرا تو یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ میں نے گناہ کیا، میں پھر کر دوں گا یا اعتراف ہی نہیں کروں گا۔ انبیاء کرام کا یہ ہے کہ جہاں انہیں معلوم ہوا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، تو وہ اس پہ جمے نہیں رہتے، ان کو غیب سے تنبیہ ہو جاتی ہے، بلکہ خطائے اجتہادی بھی انبیاء سے بعض مواقع میں ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فدیہ لینا اسیران بدر سے، لیکن خدا ان کو خطا پر قائم نہیں رکھتا بلکہ خبردار کر دیتا تھا، اور ایسا ہی نسیان میں یعنی بھول کے، لیکن شک ہرگز واقع نہیں ہوتا۔ اور انبیاء سے نبوت سے قبل کبائر و صغائر، عمدن و سہون واقع ہونا جائز ہے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے چھوٹے گناہ بھی کر سکتا ہے نبی، بڑے بھی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے بھی کر سکتا ہے، غلطی سے بھی کر سکتا ہے۔ اب اس میں ایک جو راستہ کھل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں سے فلاں گناہ سرزد ہوا، تو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس وقت وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اگر نہیں تھے تو اس کے نزدیک معاف ہے، پھر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ہاں بعد از نبوت ہو تو پھر اعتراض ہوگا۔ اس واسطے کہ نہ تو معجزے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء بعثت سے قبل ارتکاب کبیرہ سے معصوم ہیں، اور نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، جان جھوٹی۔ یعنی یہ نبی کے لیے اگر وہ معجزے دکھا رہا ہے تو معجزے تو صرف یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ اس کو خدا نے بھیجا ہے یا کسی اور طاقت نے بھیجا ہے، اس سے اس کا بے گناہ ہونا تو ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی میں اگر اس پانی کو اس وقت بیٹھے بٹھائے شراب میں بدل دوں تو میری کوئی حرکت کا تو اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا کریکٹر بھی اچھا ہے، ہو سکتا ہے میں بدماش ہوں۔ تو لہذا انبیاء کرام کے معجزات سے ان کا کریکٹر ثابت نہیں ہوتا، معصومیت ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ معصوم ہو، جان چھوٹی۔ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ تھا کہ عقل کی کوئی دلیل نہیں، بیچ میں عقلی دلیل دی تھی ان کے معصوم ہونے کی، اب پھر واپس آ گئے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور نہ پہلی تو بات یہ ہے کہ انبیاء بعثت سے قبل ارتکاب کبیرہ سے معصوم ہیں، اور نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، اور نہ قرآن و حدیث سے اس پر دلالت ہے، یعنی اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں نہ سنت رسول میں، اور اکثر معتزلہ کی یہی رائے ہے۔ لیکن بعض معتزلہ کے نزدیک نبوت سے قبل بھی کبیرہ ہونا ممنوع ہے، اس لیے کہ جب نبی سے قبل از نبوت گناہ سرزد ہوں گے تو بعد از نبوت اس کی اتباع سے لوگ عار کریں گے اور اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھیں گے جیسا کہ قبل بعثت دیکھتے تھے، اور یہ مصلحت بعثت کے بالکل خلاف ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان کو ہم باعث سے نفرت کہ جو مانے ہدایت ہو نہیں تسلیم کرتے، جان جھوٹی۔ اور حق یہ ہے کہ جو چیز باعث نفرت مذکورہ ہو اس سے انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، جیسے زناکاری اور چوری، گالی دینا، بازار میں ننگے سر پھرنا، نامحرم سے بے تمیزی کرنا، ماں باپ اور بڑوں سے گستاخی اور بے ادبی اور بے شرمی سے پیش آنا، کسی کا کھانا چرا کر کھا لینا، میوہ فروش کی ٹوکری سے آنکھ بچا کر ذرا سا میوہ اٹھا لینا جس سے تحقیر اور ذلت پیدا ہو اور لوگ نفرت سے دیکھیں۔ اب اس میں جو ساری یہ لسٹی ہوئی ہے نا گناہوں کی، اس میں سے بائبل میں صرف ایک گناہ مل رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا، اور وہ ہے زنا کا، کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے۔ باقی چوری ووری کا اور گالیاں والیاں بکنے کا اس خطبے تو کوئی اور الزام نہیں ہے، ایک آپ کے اوپر بھی جو ہے ادھار ہے۔ اور یہ تو علماء اشعری اور ماتریدی دونوں کے نزدیک جائز ہے کہ انبیاء کسی کار مباح کا قصد کریں اور وہ اتفاقی طور پر معصیت ہو جائے، یعنی مباح جس کو جائز کہتے ہیں، یعنی مباح سمجھ کر آمدن کام کریں مگر غیر مناسب کام بلا تعمد وقوع میں آ جائے، یعنی نیت تو تھی اچھا کام کرنے کی لیکن بغیر نیت کے وہ غلط کام ہو گیا، اب ہو گیا گناہ سرسر بیچارہ، تو یہ نبی سے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ اس کو دھریں گے تھوڑی۔ اور انبیاء کی اس لغزش کو ذلت کہتے ہیں۔ اب ساری بحث یہاں پہ آ کے ہوئی ہے بحث کہ صاحب آپ گناہ نہ کہیں ہمیں ہے اس سے چڑ، آپ ذلت کہیں، آپ ذلت کہیں گے تو ہم مان لیں گے، تو ٹھیک ہے بھائی، اگر گناہ کہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہم نہیں کہیں گے، ہم بھی یہی کہیں گے کہ انبیاء کرام سے ذلت کا ارتکاب ہوتا ہے، اتر ہے بھائی۔ اب اس ذلت کی مثال سنیے کہ ہوتی کیا چیز ہے، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم بنی اسرائیل کی حمایت میں آ کر تادیب کے لیے ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ اتفاقی طور پر مر گیا، جن جن انبیاء سے ذلات سرزد ہوئی ہیں سب معاف کر دی گئی ہیں۔ آپ نے جملہ ملاحظہ فرمایا کہ جن جن انبیاء سے ذلات سرزد ہوئی ہیں، یعنی اچھی خاصی لسٹ ہے یہ انبیاء کرام کی جو سارے دندے کرتے رہے، صرف ہم ذلات کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں، گناہ نہیں کہیں گے بھائی، کیونکہ گناہ میں پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ مشکل لفظ ہے نا، سمجھ میں نہیں آتا، گناہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ سب معاف کر دی گئی ہیں۔ جس جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی توبہ یا بخشش کا ذکر کیا ہے تو جو ذلت ان سے واقع ہوئی وہ بیان کی ہے، مگر جو لوگ انبیاء سے بعد گناہ کبیرہ سہون اور صغیرہ آمدن صادر ہونے کے قائل ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کے استحکام کے لیے انبیاء پر بہت طوفان باندھا ہے، اور اسی طوفان باندھنے والوں میں عیسائی حضرات کا نام آتا ہے، جو یہاں پہ نہیں ہے لیکن آتا ہے۔ بس جن روایتوں میں، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صاحب بائبل میں ایسا لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی روایتوں میں بھی کچھ کرتب ہے، بس جن روایتوں میں انبیاء کی نسبت گناہ کرنا آیا ہے، ذلت نہیں گناہ کرنا آیا ہے، اگر وہ خبر احاد ہے، یعنی صرف اس کا راوی ایک ہے، اگر خبر احاد ہے تو ان روایات کا اعتبار نہ کیا جائے گا، اور اگر باتواتر منقول ہیں تو گناہ سے مراد صغیرہ لیا جائے گا، اور وہ بھی بھولے سے یا قبل نبوت کے اس کا سرزد ہونا قرار دیا جائے گا۔ یعنی یہ عجیب دھینگا مشتی ہے کہ روایت میں ایک چیز موجود ہے کہ فلاں نبی سے گناہ ہوا، اور تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ تھوک کے حساب سے راوی یہ اس کو روایت کر رہے ہیں، لیکن تاویل یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم اس گناہ سے مراد صغیرہ لیں گے، یا یہ کہیں گے کہ یہ نبوت سے قبل کا ہے، یا یہ کہیں گے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ بھائی جب اس کا کوئی جواز وہاں روایت میں ہے ہی نہیں، جو بیچارے راوی کو بات نہیں سوجی، آپ کو کہاں سے سوج رہی ہے؟ اب اس کے لیے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں، کیونکہ نص قرآن سے ملائکہ کی عصمت ثابت ہے اور انبیاء بالاتفاق ملائکہ سے افضل ہیں، لہذا معصوم ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ پہلا ایک سٹیٹمنٹ ہے، پریمس ہے۔ دوسرا پریمس یہ ہے کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، لہذا سیلوجزم کے تحت نتیجہ جو نکلتا ہے منطق استخراجیہ کے تحت وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں، دیکھیں گے کہ کیا واقعی فرشتے معصوم ہیں۔ اگر معصوم ہیں تو بہت اچھی بات ہے بھائی، پھر یہ دلیل بہت ہی مضبوط ہے، اور اگر وہ معصوم ثابت نہ ہوئے تو پھر ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ دوسرے ارسال رسل اس لیے ہے کہ پیام خدا کے بندوں کو پہنچائیں اور بندے ان کی تقلید و اتباع کریں، پس اگر انبیاء سے ظہور معصیت جائز ٹھہرے تو اس صورت میں وہ قابل اتباع کیوں کر ہو سکتے ہیں، اور ان کے اخبار لائق وثوق کس طرح ہو سکتے ہیں۔ تیسرے، خبر احاد مفید علم قطعی نہیں، کیونکہ احتمال کذب و خطا کا فہم و ضبط میں باقی رہتا ہے، پس اگر انبیاء میں عصمت نہ ہو تو ان کی خبر مثل اور خبر احاد کے مفید علم قطعی نہ ہو۔ یہ جو اتنی مشکل اردو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ایک راوی جب آپ سے کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کا کوئی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں، جب تک کہ اس کی کوئی تصدیق کرنے والا نہ ہو۔ اب اگر انبیاء ہی نبی ہی معصوم نہ ہو اور وہ اکیلا ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے، تو اس کی تو کوئی تصدیق کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی اور کو تو آ کے خدا نے کہا نہیں، تو لہذا آپ کیسے مان لیں گے اس کی بات؟ یہ ہے خبر احاد۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ نبی معصوم ہے؟ یہ تو ہوئی عقیدے کی بات نا، جس کافر سے آپ منوانا چاہ رہے ہیں وہ تو اس کو نبی نہیں مان رہا تو معصوم خاک مانے گا، اس کے نزدیک تو خبر واحد اب بھی ہے، وہ تو سنگل نیریٹر سے خبر بیان ہو رہی ہے، روایت آ رہی ہے، وہ اس کو کیسے مان لے؟ کوئی تصدیق اور کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، اللہ میاں اوپر سے بھونپو نہیں بجا رہے، فرشتہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا کہ معلوم ہو کہ یہ آگے بیٹھا ہوا ہے بھائی، تو کہے کہ میں ہوں یہ فرشتہ، مجھے مان لو۔ تو ایسی صورت میں اپنی ان کی دلیل کافی کمزور ہے۔ عصمت ہی سے کذب و غلطی کا احتمال اخبار انبیاء سے دور ہوتا ہے، اور اخبار ان کے موجب علم، یہ اخبار جو ہے یہ خبر کی جمع ہے یعنی روایت۔ چوتھے، اللہ تعالیٰ نے نافرمان کی مذمت کی ہے اور اس پر لعنت بھیجی ہے، تو پیغمبر بھی عاصی ہونے کی صورت میں لائق مذمت اور لعنت ہوتے۔ پانچویں، اگر پیغمبر گناہگار ہوتے تو عہدہ خدمت و منصب الہی کے لائق نہ ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جنال و عہد الظالمین، لائق نہیں عہدہ خدمت و منصب میرا ظالموں کو، اور ظاہر ہے کہ گناہگار بھی اپنے نفس کے لیے ظالم ہوتا ہے، اور نبوت کے منصب سے کوئی منصب اعلیٰ نہیں ہے، جبکہ ظالم منصب سلطنت کے لائق نہیں ہوتا تو نبوت کے لائق بدرجہ اولا نہ ہوگا، تو نبی کا معصوم ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ تو تھا سنی حضرات کا عقیدہ، کیونکہ اس میں جو خلاصہ ہے میں بیان کر دوں کہ انبیاء کرام سے گناہ ہو سکتا ہے، کچھ کے نزدیک یہ تو تقریباً سارے کہتے ہیں کہ نبوت سے پہلے ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، نبوت کے بعد میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بڑے ہو سکتے ہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بڑے نہیں ہوتے صرف چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں صرف غلطی سے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جان بوجھ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آخر شیعوں کا بھی تو ایک گروہ ہے، ان کے نزدیک سارے ہی معصوم ہیں، کیونکہ ان کو اپنے بیچاروں کو اماموں کی پڑی ہے۔ اب رہ گئے شیعہ، باوجود ہے کہ انبیاء سے صدور کبیرہ و صغیرہ آمدن ہو خاص سہون قبل وحی و بعد وحی محال جانتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ کذب یعنی جھوٹ اور اظہار کفر بطور تقیہ کے جائز بلکہ واجب ہے۔ لیجئے وہاں بھی چھٹی ہو گئی، یعنی تھیوریٹیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس بیچارے کی جان پہ پڑ جائے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے، کیونکہ جان بچانا تو فرض ہے. اب ہمیں کیا معلوم اس وقت اپنی جان بچا رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے؟ کیونکہ کون سا ایسا نبی ہے جس کے دشمن نہیں ہے؟ ہر نبی کے پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے، اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا، کچھ کو ٹھکانے لگا دیا، کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن جان کا خطرہ تو ہر ایک کو تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو کوئی نبی بھی بیچارہ معصوم نہیں رہا، کیونکہ معلوم نہیں دشمن پیچھے لگا ہوا ہے. دشمن کے سامنے دیکھا تو کچھ اور کہہ دیا، دشمن چلا گیا کچھ اور کہہ دیا، تو اعتبار ہی نہیں رہتا. اور کہتے ہیں کہ یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا کہ انی سقیم، تحقیق میں بیمار ہوں، بطور تقیہ کا تھا، مگر یہ رائے باطل ہے. اس لیے کہ جب انبیاء خوف خدا سے تقیہ کر کے جھوٹ بولتے اور اظہار کفر کرتے ہوں گے تو ان کی کسی بات پر وسوخ نہ رہے گا اور کار تبلیغ نامعتبر ٹھہرے گا، اس واسطے کہ کوئی ایسا نبی نہیں جو اپنے آدام مبوس نہ ہوا ہو. اور پھر جب وہ ان کے خوف سے بہت سے احکام الہی کو چھپاتا رہے گا تو اس کی کون سی بات کا اعتبار ہوگا؟ اور امر تبلیغ اس سے کما حق ہو کیوں کر سر انجام پائے گا؟ اور یہ جو صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ کاذبات، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں بولے مگر تین بار، یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم سامعین، یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم سامعین کے لحاظ سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ کذب نہ تھا، تاریز و ایہام کی قبیل سے تھا. یعنی آخر میں جو تان آ کے ٹوٹی ہے پوری بحث کی، یہ ہے کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے سوائے تین دفعہ کے اور کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو اس کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ یہ ایہام تھا، یعنی ایک ڈھکی چھپی بات تھی جس کے دو مفہوم نکل سکتے تھے. یعنی عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ تھے جس کا کچھ ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا تھا اور ایک یہ بھی نکل سکتا تھا، تو لہذا اس کو جھوٹ کہہ دیا گیا. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ وہاں پہ کذب کا لفظ عربی میں موجود ہے کہ کذبات کے تین جھوٹ بولے، اور پھر ورب کی صورت میں بھی ہے شروع میں کہ ولم یکذب ابراہیم، ابراہیم نے کوئی کذب نہیں بولا، الا ثلاثہ کاذبات، سوائے تین جھوٹوں کے. تو ورب اور نون دونوں ایک دوسرے کو ری انفورس کر کے پورا ہی جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایہام ہے یا تعریض ہے، کہ تاکہ دوسرے کو جو آپ سمجھ کے کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہے اور لیکن آپ کی نیت کچھ اور ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ بات ہو تو یہ تعریض اور ایہام ہو یا نہ، یہ پھر وہ شیعوں والا تقیہ تو ہو گیا اور کیا ہوا، بلکہ یہ تو اور زیادہ منافقت ہو گئی. وہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا تھا، یہاں جان کا بھی خطرہ نہیں، یہ اس سے بھی گئی گزری دلیل ہے. اس میں ایک بحث یہ آئی تھی جو بہت مضبوط دلیل لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ معصوم ہیں، اور چونکہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر نبی افضل نہیں ہوتا تو فرشتے اس کے پاس پیغام لے کے نہیں آتے، کیونکہ وہ اس کے خادم کی حیثیت سے آتے ہیں، اور یہ چونکہ مخدوم ہے تو مخدوم خادم سے افضل ہوتا ہے، لہذا انبیاء کرام کا افضل ہونے کی وجہ سے ان کا معصوم ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ وہ معصوم ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس کی تفسیر ہے یہ انبراس. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہے، یہ بیچاری ابھی تک عربی میں ہی ہے، یہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے چھاپی ہے. اس میں جو بحث ہے تھوڑی سی، ایک واقعہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا ذکر آیا ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ اما ہاروت و ماروت استدل مخالف تعصباتہما من وجہین کہ ہاروت اور ماروت کے قصے سے مخالفوں نے دو دلائل کی بنا پر استدلال کیا ہے. احداہما ان میں سے ایک یہ ہے کہ مروا کہ جو کہ یہ روایت کی گئی ہے ان الملائکہ تفرت بطاعتہم علی بنی آدم عند اللہ سبحانہ تعالی کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ تکبر کیا فخر کیا اور کہا کہ ہم بنی آدم سے بہتر ہیں. فقال الحق سبحانہ تو پروردگار عالم نے فرمایا انی رقبتو فیہم الشہوات بھئی بات یہ ہے کہ میں نے انسان کے اندر شہوات رکھ دی ہے جذبات رکھ دیے ہیں. فقالو تو فرشتے کہنے لگے لو رقبتا فینا ما سینا کا اگر آپ یہ جذبات یہ خواہشات یہ شہوات ہمارے اندر رکھ دیتے تو ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے. وقالا اختارو منکم تو پروردگار نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے چن لو کسی کو بھائی. فختارو ملکین ہاروت و ماروت اور انہوں نے اپنے میں سے دو نمائندے چن لیے ہاروت کو اور ماروت کو. فرقبا فیہما الشہوت پروردگار نے ان دونوں میں شہوت ڈال دی. واہبتا الی الارض اور ان کو زمین پر اتار دیا. حاکمین ببابل بلدتا بالعراق اور ان کو بابل کے شہر جو کہ عراق میں واقع ہے اس کے حاکم دونوں کو بنا دیا. فعاشقا امراتن دونوں ایک عورت پر عاشق ہو گئے. یقال لہا زہرہ جس کا نام زہرہ تھا. فحملتہما علی الزنا ان دونوں نے اس سے زنا کیا اور وہ حاملہ ٹھہر گئی. وشرب الخمر اور انہوں نے شراب بھی پی. فخیرہما اللہ سبحانہ بین عذاب الدنیا و آخرہ تو پروردگار نے کہا کہ بیٹا اب دیکھو یا تو دنیا کا عذاب تم برداشت کر لو یا آخرت کا چوائس تمہارا ہے تمہیں کون سا چاہیے. فاختار عذاب الدنیا تو انہوں نے دنیا کا عذاب اختیار کر لیا. لأنہ اسہل کیونکہ ان دونوں میں سے ہلکا جو ہے وہ یہ ہے. فہما منکوسان یہ دونوں کے دونوں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. یعذبان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تکلیف دی جا رہی ہے. الی ما شاء اللہ سبحانہ جب تک اللہ تعالی چاہیں اس وقت تک یہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے. وقد روی ہذہ القصہ اور یہ قصہ جو ہے اس کو روایت کیا ہے بے اناسید بے اسانید کثیرہ بہت ساری اسناد کے ساتھ نریشنز کے ساتھ ان صحابتی صحابہ کرام نے. اب یہ تو ہے فرشتوں کا عالم کہ وہ جو معصوم تھے ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ابھی تک اوندھے لٹکے ہوئے ہیں. منکوسان یعذبان اوندھے لٹکے ہوئے ہیں اور دوسری کتاب میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اوندھے لٹکے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کا دھواں جو ہے ان کے نتنوں میں سے گھستا ہے. یہ معصومیت کی دلیل یعنی معصومیت کی دلیل جو قائم کی گئی تھی وہ اپنی جگہ پر معصومیت کی دلیل ہے نہیں. اب یہ تھا کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ خود کتاب میں کچھ ایسا کہا گیا ہو کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. آئیے ہم کچھ اور دلائل دیکھ لیتے ہیں. یہ کتاب ہے جس کا نام ہے حجج القرآن یعنی قرآن مجید کی حجتیں. یہ ہیں حجت آرگومنٹس پروفس آرگومنٹس اور یہ جو ہے مدیر المکتبۃ العلمیہ لاہور نے اس کو شائع کیا ہے دوبارہ. کتاب کے مصنف جو ہیں ان کا نام اور خطبات سارے سن لیجئے تاکہ معلوم ہو کہ بڑی مستند قسم کی چیز ہیں. الشیخ الامام الاستاذ الاجل العالم العامل الفاضل الکامل السالک الناسک المحقق المجتہد بدر الملة والدین حجۃ الاسلام والمسلمین وارث الانبیاء والمرسلین امام الائمہ قدوۃ الامہ ناصر السنہ قامع بدعہ معین الشریعہ سید المفسرین ملک المحدثین امان المعانی نعمان الثانی ابو الفضائل احمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازی، یہ ہے ان قبلہ کا نام. اتنا بڑا، اب اس سے بڑا تو آدمی مجھے ملتا نہیں تھا. اس کتاب کے صفحہ 59 سے ایک بحث شروع ہوئی ہے. پہلے انہوں نے ایک فصل باندھی ہے، یعنی جس کو آپ چیپٹر کہیں گے، چوتھا چیپٹر، کہ حجج القائلین منہم، کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں بے جواز الکفر علی الانبیاء، کہ انبیاء کرام سے کفر سرزد ہو سکتا ہے. وذالک فی خمسۃ عشر موضعاً، اور اس کے بعد انہوں نے 15 قرآن مجید کی آیات نقل کی ہیں جن میں انبیاء کرام کے کفر کا ذکر ہے بقول ان کے. اگلے صفحے پہ پانچویں فصل ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بے جواز ظلم علی الانبیاء، کہ انبیاء کا ظالم ہونا بھی جائز ہے. وذالک فی سبعۃ مواضع، اور اس کے لیے انہوں نے 7 آیات پیش کی ہیں. چھٹا باب ہے بے جواز المعاصی علی الانبیاء، کہ انبیاء کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے. ذالک فی ثمانین موضعاً، یہ 80 مقامات پر آیا ہے، اور اس کے بعد یہ تھوک کے حساب سے یہ مقامات بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے چیپٹر 7، یجوز سبیل الشیطان علی الانبیاء، یہ جائز ہے کہ شیطان انبیاء کرام پہ جو ہے اپنا قبضہ جما لے. اگلا باب ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 10 آیات پیش کی ہیں. اگلا باب ہے بے جواز الخوف من غیر اللہ علی الانبیاء، کہ غیر انبیاء کرام پر اللہ تعالی کے علاوہ اور لوگوں کا خوف بھی طاری ہوتا ہے. اور مجھے افسوس کا ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 9 باب، جس میں انہوں نے 10 آیات نقل کی ہیں، اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ بے جواز القتل علی الانبیاء، کہ بعض انبیاء کا قتل کر دینا بھی جائز ہے، اور 10 آیات انہوں نے پیش کی ہیں. اب ظاہر ہے پروفٹس، اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ کیسے مان لیا جائے کہ صاحب یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صاحب، ہم چاہے ہمارے پاس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، ہم نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے. ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ تفرقہ ہوگا. وہی میں نے کہا کہ جیسے عیسائی حضرات کے یہاں کہیں لکھا ہوا کسی عقیدے کی کتاب میں نہیں ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایک عقیدہ گڑ لیا، اور وہ جب بھی کبھی مسلمان سے ملیں گے تو اس کو چڑھانے کے لیے کسی نہ کسی نبی کا گناہ لے کے بیٹھ جائیں گے تاکہ اس کی آگ لگے وہ اور بھی دکھے. ادھر دوسرے صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں ہے ہی معصوم، وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. اس میں جو ایک باب تھا جس میں معاصی کا ذکر تھا کہ انبیاء کرام کے گناہوں کا، اس چیپٹر کا میں ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں تو اس میں انبیاء کرام کے باقاعدہ نام دیے گئے ہیں کہ فلاں نبی سے یہ گناہ ہوا اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات نکل گئی ہیں، فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ گناہ ہوا. کسی کے لیے ایک آیت ہے، کسی کے لیے دو ہے، کسی کے لیے تین ہے، لیکن آخر میں جو تقریباً 7 کے قریب آیات دی گئی ہیں وہ ایسی ذات کے بارے میں ہے کہ اگر کچھ کہہ دیا جائے تو اس کے بعد آپ واجب القتل ٹھہرتے ہیں. اب یہ مصنف صاحب جانے اور ان کا کام جانے، بہرحال کتاب شائع ہو گئی، لیکن کسی نے ابھی تک اس کتاب کا کوئی جواب نہیں لکھا ہے، اور یہ کتاب نئی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مصنف بہت ہی پرانے ہیں قبلہ. اگر ابھی کے ہوتے، صرف انہوں نے ڈھونڈ کے یہ کام کر دیا کہ یہ مصر کا کتب خانہ خدیویہ جو ہے اس میں اس کا نسخہ موجود تھا، اور یہ سن 630 ہجری میں یہ لکھا گیا تھا. تو سن 630 ہجری اور اب اگر آپ 1415 لگا لیں تو تقریباً یہ پونے 800 سال ہو رہے ہیں. اس عرصے میں ان صاحب کو جو حرکت کر گئے تو کر کے چلے گئے، اور اس میں انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے، صرف یہی کچھ نہیں کیا ہے. تو یہ کوئی متفقہ فیصلہ تو ہے ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو عقلی دلیل تھی کہ صاحب خدا کیوں نہیں انتخاب کر لیتا اچھے بھلے آدمی کا, وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا, آپ عقائد کو بحث کو چھوڑ دیجئے, آپ کتابوں کی لڑائی مت کرائیے بھائی, ہم چنتے ہیں اچھے آدمی کو, پروردگار نے ایسے ناقص آدمی چن لیے, چلیے سارے نبی گناہگار نہ صحیح, کچھ نہ کچھ تو ہیں, ان میں سے ایک نبی ایسے ہیں جن سے جان کسی کی نہیں چھٹتی, وہ گلے میں اٹک جاتے ہیں, وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام. نہ یہودیوں کی جان چھٹتی ہے, نہ عیسائیوں کی چھٹتی ہے, نہ مسلمانوں کی چھٹتی ہے, تینوں انہی کے نسل سے ہیں اور تینوں ابا جان کا کیا دھرا بھگت رہے ہیں. احمدی حضرات نے اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ نکالا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہی نہیں تھے, پہلے نبی جو ہے وہ حضرت نوح ہے, تاکہ لیکن یہ اعتراف شکست ہے کہ حضرت آدم کا گناہ اتنا بڑا ہے اور اتنا واضح ہے کہ اس کا جواب ہم سے نہیں بن پڑ رہا, ہم ہر جگہ تاویل کر لیتے ہیں لیکن یہ ہمارے بس کا نہیں ہے بھائی, یہ تو کوئی بہت ہی بڑی چیز تھی, لہذا انہوں نے ان کو نبوت سے ہی خارج کر دیا. اور اسی کتاب میں بحث ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اسی نبراس میں وہ پہلے خارج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ عقلی دلیل کا جو ہے, اگر ہم مذہبی بات کو چھوڑ دیں, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ ایسا اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. ہم اس بحث کو نظر, کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ بائبل میں تمام انبیاء کے گناہوں کا ذکر نہیں ہے, جس سے لوگوں نے غلط نتیجہ نکالا عیسائی حضرات نے, اس میں چند انبیاء کے گناہوں کا تذکرہ ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چند انبیاء سے گناہوں کا صدور ہوا لیکن چند سے تمام کا نتیجہ نہیں نکلتا, تمام کا نتیجہ ہمیشہ نیگیٹو کی صورت میں نکلتا ہے, پازیٹو میں نہیں نکلتا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ امتحان میں چند لڑکے پاس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے پاس ہو گئے, لیکن نیگیٹو صحیح ہوگا کہ امتحان میں سارے پاس نہیں ہوئے, یہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ چند انبیاء سے گناہ کا صدور ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ سارے انبیاء گناہگار ہیں, بلکہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام انبیاء معصوم نہیں, اور صرف اتنا ہی کافی ہے. اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کون معصوم ہے اور کون نہیں ہے, لیکن تمام انبیاء معصوم نہیں. میرے سامنے دو آرٹسٹ ہیں, ایک آرٹسٹ کے پاس بہت اچھا اسٹوڈیو ہے, بڑے گدے ودے لگے ہوئے ہیں, بڑی خوبصورت آئسل ہے, کاغذ بہترین ہے دنیا کا, بہترین برش اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں, بہترین پینٹس اس کے پاس ہیں, ارفا و اعلی قسم کے ماڈل اس کے پاس ہے کہ جس کو وہ بٹھا کے تصویر بناتا ہے اور برسوں لگا دیتا ہے اور ایک شہکار کو جنم دیتا ہے. دوسرا آدمی ہے غریب ہے بیچارہ, فٹیچر ہے, کاغذ اس کے پاس صحیح ہے نہیں, ایک عام کاغذ لیتا ہے, کوئلہ لے کے اس کے اوپر تصویر بناتا ہے اور شہکار بنا دیتا ہے, تو آپ کے نزدیک کون سا بڑا آرٹسٹ ہے؟ وہ جس نے تمام ذرائع ہوتے ہوئے ایک اچھا ریزلٹ نکالا, یا جس کے پاس بہت تھرڈ کلاس ذرائع تھے لیکن نتیجہ اس کا اس سے بھی بہتر رہا؟ ایک اور مثال لیجئے کہ اگر, کیونکہ کیبنٹ کی مثال پہلے پیش کی گئی تھی, کہ اگر ایک پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں سارے کے سارے ہوشیار وزیر ہوں, سارے کے سارے دیانتدار وزیر ہوں, سارے کے سارے ایسے اچھے ہوں جن کا کوئی جواب نہ ہو, اپنی جگہ پر اپنا کام بہتر جانتے ہوں اور حکومت صحیح چل رہی ہو, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہاں پہ وزیر اعظم اس کو ہٹا کے گدھا بھی بٹھا دیتے تب بھی یہ کام ایسے ہی ہوتا, کیونکہ پوری کیبنٹ ہی اتنی اچھی ہے. لیکن کیبنٹ تھرڈ کلاس ہو, کوئی کرپٹ ہے, کوئی بالکل نالائق ہے, کسی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, اور اس کے بعد وہ صحیح کام چلاتا رہے, تو آپ کہتے ہیں یار ہمت ہے اس کی, اگرچہ کیبنٹ تو اس کو ایسی ذلیل قسم کی ملی ہوئی ہے لیکن ماشاءاللہ اس نے کام پھر بھی کتنا اچھا کیا ہے. تو اگر پروردگار اس قسم کے لوگ پیدا فرما دیتا جو کہ بالکل معصوم ہوتے اور ان سے معصومیت کے کام لے لیتا, تو وہ اس میں کریڈٹ کی کون سی بات ہے؟ لیکن آپ کے پاس جو بھی وسائل تھے ان کو اختیار کر کے آپ نے پھر بھی بنی نو انسان کی ہدایت کا اگر کام کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اسے ایک اور انداز سے یوں سوچئے کہ انبیاء کرام اگر معصوم ہیں تو کن معنی میں معصوم ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے مسئلہ ہے کہ مسیحی حضرات تمام کو گناہگار لیکن مسیح معصوم, ایک استثناء انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے, گزارا ان کا بھی نہیں ہے. ادھر بھی یہ ہے کہ صاحب سارے ہی معصوم ہیں, چلو جان چھٹ گئی, بحث ہم نے دیکھ لیا, بحث سے معلوم ہوتا ہے وہ سارے بھی ثابت کوئی بھی نہیں ہو رہا, عجیب و غریب بحث سے الجھی ہوئی. اگر معصوم کے معنی یہ ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکے تو ایسی صورت میں اس نبی کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. یعنی میں ان پڑھ ہوں, مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ صاحب مجھے لکھنا نہیں آتا تو آپ مجھے شاباش دیں گے, ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا, تو آپ کہیں گے بھائی نہیں آتا تو یار سیکھ لے. آپ کہیں گے صاحب یہ لکھنا پڑھنا تو اچھی بات ہے نا, کوئی برائی کی بات کیجیے, اندھا ہے, پیدائشی اندھا ہے, وہ کہہ رہا ہے آج تک میں نے کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا. ارے بھائی تیری آنکھیں ہی نہیں ہے, تو دیکھتا کہاں سے, تو آنکھیں مل جاتے سب سے زیادہ تو تاڑتا, اللہ میں نے تیری آنکھیں نہیں دی, جان بوجھ کے تجھے اندھا بنایا. تو جو جس چیز سے محروم ہو, اگر عصمت کا مفہوم یہ لیا جائے, اور مسیح کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر محروم ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے, ایسی صورت میں ان کو مشین بنا دیا جاتا بہت اچھا تھا. لیکن اگر, یعنی میں اس کو انگریزی میں بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا, ایک یہ ہے کہ انیبل ٹو سن, جو گناہ کر ہی نہیں سکتا, یہ معصوم کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایبل ناٹ ٹو سن, کہ اس قابل ہے کہ گناہ نہ کرے, مادہ تو ہے, انسانی فطرت تو ہے, وہ جبلت تو ہے, معاشرے کے اندر اس قسم کے حالات بھی موجود ہیں کہ اس آدمی کا بہک جانا کوئی عجیب و غریب نہیں ہے, اس کے باوجود نہیں کرتا تو قابل صد ستائش ہے. تو ان معنی میں میں معصوم مانتا ہوں. دوسرے معنی میں کہ بہت سارے انبیاء ان معنی میں معصوم تھے کہ ان کا معاشرہ بگڑا ہوا تھا لیکن وہ اس معاشرے کی ان برائیوں میں نہیں الجھے. لیکن یہ کہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے یہ غلط ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ صاحب ایسے بھی تو انبیاء کرام ہیں جن کے گناہوں کا تذکرہ ہے, ان کا کیا کریں گے کہ صاحب انہوں نے کیا. اور میں اسی لیے میں نے اس وقت آپ جب پڑھ رہا تھا میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک چوری کا زنا کا الزام ایک ایسا ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام پر لگتا ہے اور جس سے کوئی جان کا بچاؤ دکھائی نہیں دیتا. باقی جتنے بھی تقریباً ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تاویل ہو سکتی. بات یہ ہے کہ اگر انہیں تاویل کرنے کا حق ہے کہ واضح طور پر آ رہا ہے کہ ابراہیم نے سوائے تین جھوٹوں کے اور کوئی جھوٹ نہیں بولا, جھوٹ بولنے کا ذکر آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ تاریز ہے, یہ ایہام ہے, یہ قبل ازم نبوت ہوگا, یہ آمدن نہیں ہوگا, سہون ہوگا, تو وہ ایسی تاویل تو آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر عیسائی حضرات ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو پریشانی کیا ہے لاحق؟ ان کو وہی بیماری لاحق ہے جو سب کو لاحق ہے, تمام مذہبی لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی ہیرو کا منہ جو ہے وہ گورا دکھانا ہے, تو آپ جب تک دوسروں کے منہ پہ کالک نہ مل دیں وہ گورا ہی نہیں بنتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسیح ایسا ہے کہ جب تک آپ دوسروں کو کالا نہیں کریں وہ گورا نہیں بنتا, تو خدا کے لیے ایسے مسیح کو چھوڑ دیجیے. لیکن اگر وہ مسیح ایسا ہے کہ اس کے گورے ہونے کی وجہ سے کالے بھی اپنے کالے ہونے پر فخر کرتے ہیں اور گورے بھی اپنے گورے ہونے پر فخر کرتے ہیں, تو پھر اس کو ہونے دیجیے, وہ گورا ہے یا کالا ہے جیسا بھی ہے, اس کے لیے آپ دوسروں کے منہ پہ کالک نہیں بنیے. جن کا ذکر ہے وہاں پر کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ حالات ایسے تھے جن کے تحت انہیں ایسا کرنا پڑا, اور اس سے ان کے لیے کوئی گریز نہیں تھا. اور یہ دیکھیں کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو کیا میں ایسا کر گزرتا یا نہیں کر گزرتا؟ اگر میری بھی جان پہ ویسی بنی ہوتی، مجھے یہ ڈر ہوتا کہ میری بیوی خوبصورت ہے اور مصر کا بادشاہ اٹھوا لے گا، تو کہیں میں بھی تو حضرت ابراہیم کی طرح سے ان کو اپنی بہن نہیں کہہ دیتا کہ میری بہن ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ دینی بہن بھی ہو سکتی ہے، کہ وہی ایراز تاریخ والی بات کہ مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، اب اس کو احمق بنائے چلے جا رہے ہیں کہ گدھے کی آنکھوں میں سرما لگائے چلے جا رہے ہیں، وہ اور خوش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی تاویلات تو ممکن ہیں، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں پہلے یہ طے کیا جائے کہ وہ انسان تھے یا نہیں تھے۔ اگر انسان تھے تو انسان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، ہم صرف امکان کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یقینی طور پر ہوا بھی ہوگا۔ بھی میں چوری کر سکتا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ میں نے چوری کی ہو، ہم صرف امکان کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن معصوم کی جو عام طور پر ڈیفینیشن کی جاتی ہے، اس میں امکان کو، پاسبلٹی کو آپ ختم کر دیتے ہیں۔ تین سٹیجز ہیں بھائی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایک پاسبلٹی کی ہے، اس کے بعد پروبیبلٹی آئے گی، پھر اس کے بعد سرٹنٹی آئے گی کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ پاسبلٹی پہ پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے گناہ کا صدور ممکن ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا خدا نے ان کو ایسا محفوظ کر دیا تھا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ دلیل یہ ہے کہ اگر وہ بھی حرکتیں کرنے لگ جائے تو دوسروں کو منع کیا کرے گا؟ بات تو بڑی معقول دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آپ مجھے مشورہ دے کے دیکھیے کہ صاحب آپ پان کھانا چھوڑ دیں، یار آپ تمباکو کا پان کھاتے ہیں، چھوڑ دیجئے، بری بات ہے، نقصان دیتا ہے۔ تو میں آپ کو چھوٹتے یہ کہوں گا، قبلہ آپ نے اگر پان کھایا ہوتا اور تمباکو والا کھایا ہوتا اور آپ نے چھوڑ دیا ہوتا تو پھر تو آپ مجھ سے کہہ کے دیکھتے، آپ نے کبھی پان کھایا ہی نہیں، آپ کو تمباکو کا مزے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ علت آپ کو لگی ہی نہیں ہے اور آپ مشورے دے رہے ہیں۔ جن لوگوں، جو لوگ کھاتے ہیں وہ تو اب بھی کھا ہی رہے ہیں بھائی، ان سے نہیں چھوٹتا ہے۔ تو میں اگر یہ کہہ سکوں کہ دیکھیے صاحب میں آپ کو منع کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ عذاب میں خود ایک دفعہ بھگت چکا ہوں، اس دور سے گزرا ہوں، مجھے معلوم ہے کیسا عذاب ہوتا ہے، مجھے توبہ استغفار کرنا پڑی جب پروردگار نے معاف فرما دیا۔ یہ حال بتا میں مانتا ہوں کہ یہ بات ان دونوں کتابوں کی بات صحیح ہے کہ انبیاء کرام نے توبہ استغفار کی، اور جب توبہ استغفار کرتے ہیں تو پھر ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے، اسے انکار نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا اب بھی ہم یہ، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ گار ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی نبی سے گناہ کا صدور ممکن ہے یا نہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس تھیوریٹیکل بحث میں فائدہ کیا ہے، کہ ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو نہیں ہو۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ خدشہ پیدا ہوا اور یہ معصومیت کا اور عصمت کا تصور آیا، بدقسمتی سے وہ نبی نبی نہیں رہا، کچھ عرصے کے بعد وہ خدا بن گیا، بلکہ وہ خدا سے بھی بہت آگے چلا گیا اور خدا کو ریٹائر کر دیا اس نے، وہ کام کرنے لگا جو خدا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ تقریباً تمام مذاہب میں آپ اس قسم کی حرکت دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ریٹائر ہو گیا اور نبی سب سے آگے ہے، خدا سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے، نبی سے سب کچھ مانگ لیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ نبی تک کی بات نہیں رہتی، کیونکہ وہ ایک ہی اگر معصوم ہو گیا اور وہ بیچارہ چلا گیا اس دنیا سے، تو اب ہمارا گزارا کہوں، پھر ہمیں زندہ معصوم بنانا پڑتے ہیں، پھر آئمہ معصوم بنتے ہیں، پھر علماء کرام معصوم بنتے ہیں، پھر یہ معصومیت اور عصمت کا جو ایک چکر چل پڑتا ہے، تو ہر شخص معصوم ہو جاتا ہے سوائے اس کے جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ گناہگار ہوتا ہے جس کو آپ دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، باقی سارے معصوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے بائبل نے یہ عصمت کے موضوع کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے، اس نے صرف فیکٹس بیان کر دیے کہ صاحب ان حالات میں فلاں صاحب نے یہ کیا اور اس کے نتائج یہ مرتب ہوئے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر حضرت ابراہیم، جن کو کہ اردو ترجمے میں خدا کا دوست کہا گیا اور عربی میں حضرت خلیل اللہ ہی ترجمہ ہوگا، جو خدا کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے، اگر انہوں نے یہ کیا اور اس کے نتائج یہ برآمد ہوئے، تو آپ کے ساتھ کیا حاصل ہوگا بھائی؟ آپ اپنی سوچیے۔ یعنی اس لیے گناہ بیان نہیں کیے گئے کہ آپ ان کی تشہیر کرتے پھریں اور ٹی وی پہ
پہ بیٹھ کے بیان کریں، کتابیں اس کے لیے لکھیں کہ فلاں نبی نے یہ گناہ کیا تھا، بلکہ آپ اس سے عبرت پکڑیں کہ اگر وہ اتنے اچھے حالات میں اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے، اور ہمیں کیسے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی یہ ہماری عبرت کے لیے لکھے گئے ہیں، اور ہماری اس بات کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں. تو اگر ہم نے اس سے عبرت پکڑ لی، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی، تو کتاب کا مقصد حاصل ہو گیا. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا اور اسی بحث میں لگے رہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دونوں طرف سے کتابیں لکھتے رہے، تو آپ یقین جانیے دونوں حضرات میں سے کسی نے بھی اپنی کتاب کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے. یہ کتابیں اس کام کے لیے نہیں آئی تھیں کہ آپ کو لسٹیں تیار کر کے دیں گے، فلاں نبی کے کتنے گناہ ہیں، فلاں کے کتنے ہیں، فلاں کے کتنے ہیں. کیونکہ اس کتاب میں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے پوری لسٹ تیار کی ہے، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. مقصد یہ تھا کہ آپ اس سے اپنی حالت بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ان حالات میں ایسا کوئی ایسی خطا، ایسا گناہ یا ایسی ذلت سرزد ہو جانے سے عمدن یا سہون اس آدمی کو استغفار کرنا پڑا تھا، تو آپ کو استغفار کی کتنی ضرورت ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اگر ان کی بات جو ان سے غلطی ہو گئی تھی وہ پروردگار نے معاف فرما دی، تو آپ کی بھی معاف فرما دیں گے. اتنی ذرا سی بات تھی، لیکن اس فلسفے کو سمجھا نہیں گیا، اس پہ غلط قسم کی بحث جاری تھی. تو اس بنا پر کہ صاحب بائبل میں انبیاء کرام کے گناہوں کا تذکرہ ہے اور دوسری جگہ نہیں ملتا، معلوم ہے کہ دوسری جگہ بھی تھوک کے حساب سے لکھا ہوا ہے، کوئی بھی کتاب نہیں بچ کے دے رہی. عقائد ہم نے اپنے اپنے گھڑ لیے ہوں، ایک الگ بات ہے. لیکن اس بنیاد پر آپ کسی کتاب کو رد نہیں کر سکتے. کسی کتاب کو رد کرنے کے لیے اس سے بڑی اور ٹھوس دلیل چاہیے جو ایسی ہو کہ ناقابل تردید ہو. شکریہ. سوال یہ تھا کہ